الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، یہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان، اور فرمایا کہ جو درود پڑھنے والے ہیں ان کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. حیث کان، وہ کہیں بھی ہوں، روئے زمین کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں موجود ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، کیا یہ حالت کہ ہم درود پڑھیں اور جمعہ کا دن ہو ہماری آوازیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، کیا یہ حالت، یہ کیفیت آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا. پھر اس کے بعد اس کی وجہ ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھایا نہیں کرتی. انبیاء کے اجسام زمین میں صحیح و سالم ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ہم اپنے سلسلے مضامین قرآن میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کے مضامین پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آج کے سلسلے میں سورہ بقرہ کے ایک اور مضمون پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں انسانوں کی تین قسمیں بیان فرمائی، مومن، کافر اور منافق. پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا مضمون بیان فرمایا. دعوت کا مضمون قرآن کا بنیادی مضمون ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مانا جائے، اس کی توحید پر ایمان رکھنا، تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو اختیار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، جو منظم من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے پر، زندہ ہو جانے پر ایمان رکھنا، جزا اور سزا کو ماننا، یہ ایک بنیادی مضمون ہے جو آپ کے گوش گزار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिले। इस रुकू की इब्तिदा में इस आयत मुबारका के अंदर आलम इंसानियत के साथ अव्वलीन खिताब फरमाया गया, या अय्युहन्नास, और एक वहदहु ला शरीक रब की इबादत का हुक्म दिया गया। जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहन्नास, इसमें खिताब नोए इंसानी से है, किसी कौम से नहीं, किसी कबीले से नहीं, किसी बरादरी से नहीं और किसी खास जमात से भी नहीं, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के साथ खिताब है। और फरमाया या अय्युहन्नास, और फिर दूसरी बात, इस खिताब में इस बात की तरफ इशारा भी है कि इंसानी शराफत इसी बात के अंदर है कि आदमी तकवा हासिल करे और परहेजगारी हासिल करे। और ये तकवा और परहेजगारी किस बात के अंदर है? अल्लाह तबारक व ताला का बंदा बनने पर है। सूरह बकरा के शुरू की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो फरमाया ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है, फिर इसके बाद मुत्तकीन के औसाफ बयान किए, और फिर इसके बाद इस राह से मुनहरिफ होने वाले फिरकों का जिक्र फरमाया, उनके अहवाल का भी जिक्र कर दिया गया, फिर सआदतमंद इंसान हिदायत और तकवा की तरफ रागिब हो और नाफरमानी और बगावत से बचे, तो इसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने तकवा हासिल करने का तरीका गोया के बयान फरमा दिया। और वो तरीका क्या है? फरमाया इबादत इलाही और इताअत इलाही, ये तरीका है तकवा और परहेजगारी को हासिल करने का। इताअत इलाही, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इताअत, आपकी जो फरमा बरदारी है, वो हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला की ही इताअत है। और दूसरी बात, इबादत। इबादत है क्या? अगर हम इसकी तारीफ की तरफ जाते हैं तो मतलब ये बन जाता है कि इबादत उस इंतहाई ताजीम का नाम है कि जो बंदा अपनी अबदियत यानी अपने बंदा होने और माबूद की औलूहियत यानी माबूद होने के एतिकाद और एतराफ के साथ बजा लाता है, जिसमें वो माबूद की उलूहियत का एतिकाद करता है और ये एतिकाद भी करता है कि मैं उसका बंदा हूं, अपने बंदा होने का एतराफ कर लेता है। और यहां इबादत तौहीद और उसके अलावा अपनी तमाम किस्मों को शामिल है। काफिरों को इबादत का हुक्म इस माना में है कि वो सबसे जो बुनियादी इबादत है उस पर ईमान लाएं, यानी अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद को तस्लीम करें, अल्लाह तबारक व ताला को माने और उसकी बंदगी को इख्तियार करें। और इसके साथ साथ दीगर जो तमाम बातें ईमान में शामिल हैं उन तमाम को तस्लीम कर लें। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने उर्फ आम के अंदर जब इबादत का लफ्ज बोलते हैं तो आम तौर पे होता क्या है? हमारी मुराद इससे ये होती है कि इबादत से मुराद नमाज, या इबादत से मुराद तिलावत कुरान, या इबादत से मुराद अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र होता है। नमाज आम तौर पर उर्फ आम में जब कोई नमाज पढ़ता है تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور ایک روایت کے اندر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اے بلال تو اذان کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچا. مراد یہ ہے کہ بلال جب اذان دیتے ہیں تو اذان کے بعد عبادت ہوتی ہے, یعنی عبادت سے اتنی محبت ہے, نماز سے اتنی محبت ہے کہ اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا. اور حدیث میں جب احسان کا درجہ بیان کیا گیا تو فرمایا, تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ کانسیپٹ قائم کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز کا حکم دیا گیا, اور عام طور پہ عبادت سے مراد ہم نماز لیتے ہیں, یا پھر دوسری بات تلاوت قرآن بھی ہوتی کہ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور قرآن اللہ کا بے مثل کلام ہے جس میں ہر رطب و یابس کا ذکر موجود ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن کل بروز قیامت اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. اور پھر تیسرا ذکر بھی ہے, کوئی شخص ذکر الہی میں مصروف ہو, الحمدللہ پڑھ رہا ہو یا اللہ اکبر پڑھ رہا ہو یا سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہا ہو یا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو یا اللہ ہو کہہ رہا ہو, یعنی اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لے رہا ہو, تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے. اور ذکر کا حکم خود رب نے عطا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اور فرمایا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو ہمارے عرف عام میں عام طور پر عبادت نماز, عام طور پر عبادت تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حکم دیا گیا, وہ رب کہ جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے جو پہلی قومیں تھی, جو پہلی امتیں تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ان امتوں کو بھی پیدا کیا, اس رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. تو یہ عبادت کیوں کریں؟ کہا, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اب یہاں آیت مبارکہ کے اس جز کو غور کریں, عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یعنی عبادت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ خود عابد کو ہوتا ہے, یعنی عبادت گزار کو, عبادت کرنے والے کو ہوتا ہے. اللہ اس بات سے غنی ہے, اس کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں. یعنی میری نماز اس کا فائدہ مجھے ہے, میری عبادت اس کا فائدہ مجھے ہے, ہمارے روزے, ہماری زکاتیں, ہمارے صدقہ اور خیرات, ہمارے ماں باپ کے ساتھ احسان, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, دوست احباب کے ساتھ محبت کا سلوک, اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان سے اور اپنی ہاتھ سے تکلیف دینے سے دور کر دینا, بچانا, کسی کا مال غصب نہ کرنا بلکہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا, اپنی ذات کو بھی گناہوں سے بچاتے رہنا اور مسلمانوں کے لیے بھی بچاؤ کی کوششیں کرتے رہنا, اصلاح کے راستے نکالتے رہنا, ان سب کاموں کا فائدہ ہمیں ہماری اپنی ذاتوں کے لیے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, وہ ان سب چیزوں سے غنی ہے, اسے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت, نہ نمازوں کی ضرورت, نہ زکاتوں کی ضرورت, نہ صدقہ اور خیرات کی ضرورت, نہ ان نیک کاموں کی ضرورت. ہم اگر کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نوع انسانیت کو خطاب فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش فرما دیا، جس کے اندر انسان کو عدم سے وجود بخشنا یہ بھی شامل ہے، اور انسان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق ہمارے فوائد کے لیے، دن چڑھتا ہے ہم کام کرتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے لوگ سونے کی تیاریاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کام کاج رک جاتے ہیں. تو آسمان و زمین کی تخلیق انسان کے گزر بسر کے لیے، بارشیں، سبزیاں، ثمرات، یہ پھل، ان کی پیدائش، ان سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل اپنی توحید کے اوپر ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. آیت میں غور کریں تو چار نعمتوں کا ذکر موجود ہے. سب سے پہلے مخلوق کو عدم سے وجود بخشنا، نمبر دو آسمان و زمین کو پیدا کرنا، اور نمبر تین آسمان و زمین سے مخلوق کو رزق مہیا کرنا، آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے نباتات کو اگانا. تو اب اگر ہم غور کریں تو انسان کی، ایک آدمی کی زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم کھائیں اس کا، پیئیں اس کا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئیں، کپڑے پہنے تو اسی کی یہ نعمت ہے، اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے، ہمارے گھر، ہماری دکانیں، جائیداد، پراپرٹیاں، سواریاں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بطور نعمت نوازا گیا ہے. تو ہمارا ہر ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہو جانا کس قدر ناشکری کی بات ہے. انسان تو ساری زندگی ان نعمتوں کے شکرانے میں، سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہ کر سکے، اس کی ایک نعمت کا شکر ادا نہ کر سکے. آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، زبان دی بات کرنے کے لیے، ہونٹ دیے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، ہمیں دماغ دیا، دل دیا، ہمیں شعور دیا، ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں، اپنا معافی ضمیر دوسرے بندے کے اندر منتقل کر سکتے ہیں. یہ سب اس کی نعمت ہے. ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو نہ ادا کر سکیں. انسان کو نہ شکرا نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ عمل اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے مضامین میں اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ان کے نیک عملوں پر انہیں خوشخبری عطا فرمائی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری جنت اور اس کے نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں, جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا, اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون اور بھی ہے, وہ مضمون منافقین یا کفار کے اعتراض کا رد یا جواب بھی ہے۔ یہ اعتراض کیا تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بد عقیدگی اور گمراہی کی وجہ سے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر ان کی دو مثالیں بیان فرما کر ان کی مذمت کی تو انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا, کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی کی شان تو اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان فرمائیں۔ یا پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جس اعتراض کا جواب ہے وہ کفار کی طرف سے تھا, اور وہ اعتراض کیا تھا؟ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے کمزور جالوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے بیان کیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کریں۔ بہرحال رد یہ کفار کا ہو یا یہ منافقین کا ہو, سورہ بقرہ کے مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا, اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے, مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے, اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ چنانچہ بیان فرما دیا کہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مثال بحسن و خوبی سامنے والے کے دماغ میں اتر جائے, اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے, آپ خود دیکھیں گے کتابوں میں پڑھیں گے, جو لوگ تصنیفات کرتے ہیں اپنا معافی ضمیر دوسروں تک پہنچاتے ہیں, جو ماہر لوگ ہوتے ہیں, ان ماہرین کلام کا یہ وتیرہ ہے, یہ طریقہ ہے کہ یہ ایسی مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض کرنا یہ تو ایک غلط بات ہے, لہذا ان الفاظ سے انہیں جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کا مقصود کیا ہے, نیز ایمان والوں اور کفار کے مقولے اس کی دلیل ہیں, ایمان والوں کے محاورے اور کفار کے محاورے جو وہ عربی میں بولتے ہیں یا کسی بھی زبان کے اندر محاورے یا مقولے استعمال کیے جاتے ہیں, یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد, مقابلہ بازی, انکار اور مخالفت ہوتی ہے, اور کلام کے بالکل معقول, مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں, اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت دے دیتا ہے, صرف مثال کے ذریعے بندہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے, وہ لوگ کہ جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں وہ انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اسی سورہ بقرہ کے اندر حق کی مثال نور کے ساتھ دی گئی اور باطن کی مثال تاریکی کے ساتھ دی گئی۔ نزول قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرما دیا کہ قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی اپنی کم فہمی ہے، ان کی سمجھ کی قلت ہے اور ان کی فراست کی کمی ہے اور ان کے غور و فکر نہ کرنے کی کمی ہے کہ جس بنا پر وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور حق راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے کی طرف چل نکلتے ہیں۔ اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا مضمون بھی بیان فرمایا کہ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کے عجائبات یا قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، اگر تم ایک ایک نعمت کی طرف غور کرتے ہو، آسمان زمین، آسمان پر سورج چاند ستارے، مختلف ثمرات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، کھانے کی نعمتیں، پینے کے لیے پانی، مشروبات، ہمارا یہ وجود اور اس وجود کو جو سجایا گیا ہے طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ، ان سب چیزوں میں غور و فکر تدبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان مر کر دوبارہ اٹھے گا، اور پھر انسان اگر تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو مان لے گا اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے، جو ہمیں نعمتیں دینے والی ہے، کوئی ذات ہے کہ جو اتنا منظم نظام ہمیں عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ایک دعوت فکر عطا فرمائی کہ بندہ غور تو کرے کہ میں کچھ نہ تھا، مجھے عدم سے اللہ جل مجدہ نے وجود عطا فرمایا، کہ جب انسان کچھ نہ تھا تو اس کو وجود مل گیا، اور وہی خدا جس کی قدرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ انسان کچھ نہ تھا تو اس کو وجود عطا کر دیا، تو مرنے کے بعد بھی وہی رب، وہی قدرت والا رب اپنی قدرت کے ذریعے سے اس انسان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے، حقیقت میں وہ اپنی ذات پر غور نہیں کرتا۔ انسان اگر اپنی ذات پر غور کرنے لگے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا، وہ انکار نہیں کر سکے گا کہ جو رب ہمیں عدم سے وجود دے وہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور اس میں غور کریں، صرف کفار کے لیے دعوت فکر نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت موجود ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی، اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نواز دیا ہے، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری کرنا اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہو، ان سے فائدہ حاصل کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہے، اپنے آپ کو بالکل بے لگام نہ سمجھے کہ مجھے بے لگام کر دیا گیا ہے، میں اس زمین پر آ گیا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی گرفت نہیں کرنے والا۔ یاد رکھیے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت مضبوط ہے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ دنیا میں اگر ہم نے رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا درس دے رہی، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، حدود سے تجاوز ہرگز نہیں۔ جو اللہ نے فرما دیا، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر لے، اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر اس کے مطابق چلانا شروع کر دیں، اور پھر وہ دن دور نہیں کہ جب دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی ایک نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔